تفسير
يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون
يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين اے لوگو جو ایمان لائے ہو جب تم نماز کے لیے اٹھو تو کیا کرو فاغسلوا وجوهكم تو دھو لو اپنے چہروں کو وأيديكم إلى المرافق اور اپنی ہاتھوں کو کوہنیوں تک وامسحوا برؤوسكم اور مسح کر لیا کرو اپنے سروں کا وارجلکم الی الکعبین اور پاؤں دھو لیا کرو ٹخنوں تک تو اگر آپ غور کریں اور پچھلے جو سورۃ مائدہ میں آیت نمبر 5 تک آپ جو مختلف احکامات آپ نے پڑھے ہیں تو آپ دیکھیں کہ وہ تمام ایسے احکامات تھے جس کا مقصد کیا تھا یعنی حلت اور حرمت کے وہ احکام جس کا مقصد نفس کی اصلاح تھا وہ نفس کی طہارت سے متعلق تھے اور اب جو ہے یعنی نفس کی طہارت کا بتانے کے بعد جسم کی طہارت جو ہے جسم کی پاکی اور صفائی جو ہے اس کے احکامات بتائے جا رہے ہیں اور ان میں سے سب سے پہلا جو حکم ہے وہ وضو سے متعلق ہے کیا اللہ رب العزت نے کہا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو جب تم نماز کے لیے اٹھا کرو یعنی جب تم یہ ارادہ کرو کہ اب تمہیں نماز پڑھنی ہے تو پھر تو تم کیا کرو وضو یعنی کرو وضو کا طریقہ جو ہے وہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے اور آپ جو ہے اس بات کو یاد رکھیں کہ وضو جو ہے ہمیں قرآن سے بھی اور سنت سے بھی وضو کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے جس طرح کے اس آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ وضو کرنا چاہیے جب ہم نماز کے لیے اٹھے اسی طرح ایسی احادیث بھی ہمیں ملتی ہیں کہ جن سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے اور اس کی اہمیت اور فضیلت وضو کی جو ہے وہ پتہ چلتی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ لا تقبلوا صلاۃ احدکم اذا احدث حتى يتوضا جب تم میں سے کوئی بے وضو ہو جائے تو بغیر وضو کے اس کی نماز قبول نہیں ہوگی اور وضو کی فضیلت جو ہے ہمیں صحیح مسلم کی اس روایت سے بھی پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا کیا میں تمہیں گناہوں کے مٹانے اور درجات کو بلند کرنے والی چیزیں نہ بتاؤں حاضرین نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ناپسندیدگی کے باوجود مکمل وضو کرنا اور مساجد کی طرف چلنا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا یہ دشمن کے مقابلے میں اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے ایک تو ہے نا جو باہر دشمن ہے ایک جسم کے اندر بھی ہے نفس میں جو ہے شیطان پھر جو ہے وہ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن وضو کرتا ہے اور چہرہ دھوتا ہے تو آخری قطرہ پانی کے ساتھ اس کے چہرے سے سارے گناہ ساقط ہو جاتے ہیں جن کی طرف اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا نظر الیہا بعینیہی مع الماء او آخر قطر الماء. اور جب ہاتھ دھوتا ہے وَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيَّةٍ, تو کیا ہوتا ہے کہ جب ہاتھ دھوتا ہے تو آخری قطرہ پانی کے ساتھ اس کے ہاتھوں کے گناہ گر جاتے ہیں. بَتَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَائِ او آخری قطر الماء. پھر کیا ہوتا ہے کہ یعنی اس کے تمام ہاتھوں کے گناہ گر جاتے ہیں جن کو اس کے ہاتھوں نے پکڑا تھا. اِنَّ بَتْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدَ, پڑھ چکی ہیں نا, سورت بروج میں ہے کہ تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے, یعنی اپنے ہاتھوں سے جس کو پکڑا تھا یعنی جو گناہ کیے تھے تو وہ سارے کے سارے جو ہیں گر جاتے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے, حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوبِ, یہاں تک کہ وہ گناہوں سے صاف ہو کر نکل جاتا ہے. اور آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایسی مثال بھی دی تھی نا کہ اگر کسی کے گھر کے باہر ایک نہر ہو اور اس میں جو ہے وہ نہ ہے تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ تو صحابہ نے کہا تھا کہ نہیں. پھر آپ نے کہا تھا کہ اگر کوئی دن میں 5 دفعہ وضو کرتا ہے تو بتاؤ کہ پھر کیا اس کے کوئی گناہ جو ہے وہ باقی رہ سکتے ہیں؟ تو جب وضو کرتے ہیں تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہاتھوں سے ہاتھ دھوئے تو ساتھ ہی ہاتھوں کے گناہ ختم. پھر منہ میں کلی جب کی تو منہ سے جو غیبت چگلی بہتان اور منہ کا زبان کا غلط استعمال وہ گناہ. پھر منہ دھوتے ہیں یعنی چہرہ پورا تو پھر چہرے کے, یا پھر کان مسا وغیرہ کرتے ہیں تو پھر وہ حتیٰ کے پاؤں, تو پورے گناہ جو ہے انسان کے معاف ہوتے چلے جاتے ہیں. تو وضو کی اہمیت اور فضیلت جو ہے اس میں کوئی جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی تردد ہو یا کوئی شک ہو. اور ویسے بھی آپ دیکھیں گے پاکی ستھرائی طہارت اس کی کتنی اہمیت ہے. یہاں پہ اگر آپ غور کریں کہ سب سے پہلے وہی ایمان لانے والوں کو مخاطب کیا گیا ہے, کیونکہ بغیر ایمان کے جو ہے وہ انسان عمل کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو ان کو آمادہ کیا جا رہا ہے, ان کو بلایا جا رہا ہے کہ اے وہ لوگوں تم کہاں ہو جن کا نام ہی ایمان والے ہیں. تو اے ایمان لانے والوں, یہ محبت کا پیار کا سوچنے سمجھنے پر مجبور کرنے کا, دلوں کے دروازوں کو کھولنے کا, دماغ کی کھڑکیوں کو کھولنے کا جو ہے وہ موقع ہے کہ تم ایمان جب لائے ہو تو تمہارے اعمال کیسے ہیں, تمہارے عمل کیسے ہیں, کہ کیا کرو. اذا قمتم الى الصلاه, کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ. ایک بات یاد رکھیں, کاما کے ساتھ جب الا کی پریپوزیشن آتی ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں تاکید کے, قصد کرنے کے ہوتے ہیں. تو یعنی مطلب کیا ہے کہ جب تم جو ہے وہ نماز کے لیے اٹھ جاؤ, یہ الا کی پریپوزیشن, ایک قصد کر لو, ارادہ کر لو, تم نے فیصلہ کر لیا کہ تم نماز پڑھنا چاہتے ہو تو پھر تمہیں کیا کرنا ہے, وضو کرنا ہوگا. اور وضو کا طریقہ جو ہمیں یہاں پتہ چل رہا ہے وہ کیا ہے کہ اپنے منہ کو دھو اور اپنے ہاتھ کوہنیوں تک, ہے نا, چہروں کا مسا اور پاؤں ٹخنوں تک. تو وضو جو ہے اس کا طریقہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا پتہ چلتا ہے اور وضو کے فرائض کیا ہیں, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یعنی اسی آیت کے اندر رہتے ہوئے ہم رسول اللہ کی زندگی سے بھی دیکھیں. تو وضو کے فرائض میں سب سے پہلے دل کا ارادہ ہے, کیونکہ یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ جب تم نماز کے لیے اٹھو تو قاما کے ساتھ الا کی پریپوزیشن کیا کہہ رہی ہے کہ اب تم نے نماز کا ارادہ کر لیا, ٹھیک ہے نا, تو تمہاری نیت ضروری ہے. تو وضو کا پہلا فرض دل کا ارادہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں وضو کر رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, انما الاعمال بالنیات. اور پھر جو ہے وہ دوسری بات کیا ہے وضو کے فرائض میں, پیشانی کے اوپر کے حصوں سے ٹھوڑی کے اختتام تک اور ایک کان کی جڑ سے دوسرے کان کی جڑ تک چہرے کا دھونا بھی فرض ہے. کیوں؟ دوسری بات ہمیں کیا پتا چلی, فغسلوا وجوہکم, ہے نا. آپ قرآن کے جو متن ہے نا اس پر بھی سکے کی پین سے نمبر 1 نمبر 2 لکھ سکتے ہیں. تو پورا چہرہ جو ہے وہ کیا ہے, کیا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اپنے چہروں کو, تو چہرہ پورا کیا بنتا ہے کہ پیشانی کے یہ اوپر کے حصے آپ دیکھیں, یہاں سے لے کر پیشانی کے اوپر کے حصے سے لے کر تھوڑی کا اینڈ, ایک کان کی جڑ سے لے کر دوسرے کان کی جڑ تک, یعنی گویا کہ یہ پوری گولڈ ٹکیا جو چاند کی طرح ہے آپ کی, اس کو جو دھونا ہے وہ فرض ہے. आप खुश हो गए कि आप चांद है ना, मैं तो सोचती हूँ आप चांद से भी बढ़कर है, सूरज है आप। तीसरा फर्ज क्या है, वाईदियाकुम इनल मराफिक, कि वुजू में दोनों हाथों का कोहनियों तक धोना जरूरी है, है ना। आप कुरान के ऊपर भी लिख सकती है नंबर 3, ये तीसरा फर्ज है। चौथा फर्ज क्या है, वमसहू बिरउसिकुम, के अपने सरों का मसा करो, यानी पेशानी के बालों से गुद्दी तक का सर का मसा करना जो है वो जरूरी है, यानी पीछे। अच्छा, अब इसमें क्या है कि कितने सर का जो है वो मसा किया जाए, यानी इससे जो है हमें क्या अहकाम जो है वो पता चलते हैं कि जब मसा किया जाएगा तो कितना सर का मसा जो है वो जरूरी है। इस सिलसिले में हमें जो राय मिलती है वो क्या है कि कुछ लोग कहते हैं कि वैसे तो ये है कि पूरे सर का मसा जो है वो किया जाए, लेकिन ये कि अगर किसी वजह से पूरे सर का मसा ना भी कर सकें तो चौथाई हिस्से का, यानी कुछ हिस्से का कर लें तो वो भी जो है वो हो सकता है, क्योंकि बाज़ औक़ात बाहर अगर कोई है और उसने पगड़ी पहनी हुई है या कुछ किया हुआ है, तो मसा के मानी होते हैं हाथ फेरना। और जब बासात आ जाती है वमसहू बिरउसिकुम, तो उससे क्या मतलब है कि यानी अपने सर पर, तो कहते हैं कि पूरे सर के मसा के बाज़ लोग कायल हैं और बाज़ कहते हैं कि अगर मुश्किल है तो सर के जुज़वी हिस्से का मसा भी काफी है, क्योंकि अल्लाह ताला ने क्या कहा कि तुम अपने सरों पर जो है वो हाथ फेर लिया करो। फिर जो है इस हिस्से में आप ये भी याद रखें कि जो मुंह धोना है, तो यानी हमने सर का मसा जब पढ़ लिया, तो अगर मुंह धोते हैं तो आपको कुल्ली और नाक में पानी डालना तो इसमें शामिल नहीं है ना, लेकिन कुल्ली करना और नाक में पानी डालना फिर ये हमें सुन्नत में पता चल जाता है, क्योंकि मुंह के अंदर ये भी शामिल हो जाता है ना। तो वैसे मुंह से मुराद तो आम ही है ना, लेकिन जब तक नाक में पानी डालकर उसको साफ ना किया जाए या मुंह ना धोया जाए तो मुंह का गुसल मुकम्मल नहीं होता, इसलिए ये फिर हमें सुन्नत से मिलता है। और इसी तरह जो सर का मसा है, क्योंकि सर का एक हिस्सा कान भी है, इसलिए सर के मसा में कान के अंदरूनी और बैरूनी हिस्सों का मसा भी जरूरी है, कि सर के साथ कान भी आ जाते हैं। तो आपके जहन में सवाल पैदा हो सकता है ना, कानों का कोई जिक्र नहीं है, तो सर का हिस्सा कान भी है। और फिर इसमें जो है वो अगली बात क्या है, अर्जुलकुम इलल काबैन, और पांव टखनों तक धो लिया करो। तो इससे मुराद क्या है कि ये पांचवा फर्ज है वुजू का, कि टखनों तक अपने पांव जो है वो धो लो। अच्छा, फिर इसके बाद जो है अजा के धोने में और सर के मसा में तरतीब का मलबूज रखना जरूरी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, चेहरा धोएंगे। अच्छा, अब आप देखें कि हम क्या करते हैं, चेहरा धोने से पहले हाथ धोते हैं, क्यों? हाथ साफ होंगे तो चेहरा साफ होगा ना, ठीक है ना। तो चेहरा धोने से पहले, आप वुजू शुरू करने से पहले आप क्या करते हैं, हाथ धो लेते हैं, ताकि जिन हाथों से आदमी वुजू कर रहा है पहले वो खुद हाथ पाक हो, ठीक है। तो यानी चेहरा धोएं, फिर उसके बाद दोनों हाथ कोहनियों समेत, फिर सर का मसा, फिर दोनों पांव टखनों समेत। तो क्यों, ये तरतीब जो हमारे वुजू की हमें कहां से पता चलती है, कुरान से पता चलती है। अभी आपको पता चला ना, ये तरतीब हमें कुरान से पता चली ना। आप देखें कि हाथ आप धोने धो रहे हैं कि आप चेहरा धोएं, और ये अल्लाह के नबी की सुन्नत भी है, नियत इरादा आपने कर लिया। और अब जब चेहरा धो रहे हैं तो मुंह नाक फिर चेहरा, क्यों? मुंह के अंदर नाक और जो कुल्ली हम करते हैं वो खुद ब खुद शामिल है, ये सुन्नत से हमें पता चल गई। फिर उसके बाद मुंह धोने के बाद आप क्या करती हैं, फिर आप अपने हाथ धोती हैं, कहाँ तक धोने हैं, कोहनियों तक। अगर इतने धोते हैं तो मुकम्मल नहीं होता, क्योंकि कुरान में मराफिक का जिक्र है। फिर उसके बाद क्या है, ये हाथ धो के ये भी तो कर सकती है ना, पांव धोना शुरू कर दें, तो क्यों पांव नहीं पहले धोती। कुरान में सर का जिक्र है, वमसहू बिरउसिकुम, तो फिर सर करते हैं मसा, फिर उसके बाद जो है वो पांव हमें मिलते हैं, ठीक है। तो ये तरतीब हमें कुरान से मिलती है। اور پھر یہ بھی بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ وضو ایک ہی وقت میں کیا جائے، اضاء کے دھونے میں وقفہ اور تاخیر نہ ہو. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، کہ اپنے عملوں کو ضائع نہ کرو. تو اگر زیادہ فاصلہ کر دیں گے، وقفہ کر دیں گے، تو پھر کیا ہے کہ پہلا وضو تو ختم ہی ایک طرح سے ہو جاتا ہے. معمولی فاصلہ ہو جائے کسی عذر کی وجہ سے کہ پانی ختم ہو گیا، پانی بہہ گیا، تو کوئی عذر ہے تو پھر معاف ہے، تو ورنہ یہ کہ یکے بعد دیگرے اس کو کر لینا چاہیے. اور وضو کی سنتوں میں اور بھی ہمیں پھر اور چیزیں ملتی ہیں، جس میں بسم اللہ پڑھنا ہے کہ ہم جو ہیں وہ بسم اللہ پڑھیں، مسواک کرنا، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، داڑھی کا خلال کرنا، ہر جو جسم کا حصہ ہے اس کو تین تین بار دھونا، ایک بار بھی دھو لیں تو وضو ہو جاتا ہے. یعنی ایسا بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر ایک دفعہ آپ دھو لیں لیکن تین دفعہ دھونا، پھر اس میں کوئی شک نہیں باقی رہ جاتا کہ وضو ہوا کہ نہیں. پھر کانوں کے اندرون اور بیرون حصے کا مسح کرنا، یہ بھی رسول اللہ کی سنت سے جو ہے وہ شامل ہے. پھر ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا، یہ بھی ثابت ہے کہ جب تو وضو کرے تو اپنے ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کر. پھر ہاتھوں اور پاؤں کو دھونے میں دائیں طرف سے شروع کرنا، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ نے فرمایا اذا توضأتم فابدؤوا بيمينكم، جب تم وضو کرو تو دائیں جانب سے شروع کرو. پھر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند تھی، کیا بات؟ کہ جوتا پہننے، کنگھی کرنے، وضو اور سب کاموں میں دائیں طرف پسند تھی. یہ صحیح اور بخاری اور مسلم کی روایت ہے. پھر چہرے، ہاتھوں اور پاؤں کے زیادہ حصے تک وضو کا پانی پہنچا کر قیامت کے دن کی نورانیت بڑھانا بھی مسنون ہے. صحیح طرح سے پانی ہو اور اس کو جو ہے وہ دھویا جائے. تو چہرہ گردن تک دھوئیں، بازو بغل تک، اور پاؤں پنڈلیوں تک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میری امت کے چہرے، ہاتھ اور پاؤں وضو کے آثار کی وجہ سے منور ہوں گے، تم میں جو اپنی چمک کو لمبا کرنا چاہے تو کر گزرے. سمجھ آئی بات کی؟ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے. ویسے تو وضو کہاں تک کرنا ہے؟ یہاں تک ہے نا. تو تم میں سے جو اس کو لمبا کرنا چاہے تو لمبا کر لے، پھر اس کے لیے یہ جو ساری باتیں ہیں، ٹھیک ہے، جو ابھی میں نے کہی تھی. تو سر کا مسا ماتھے کے بالوں سے شروع کریں اور گدی تک لے جائیں، پھر پیشانی تک واپس لے آئے. رسول اللہ کا یہی معمول رہا، دونوں ہاتھوں کے ساتھ سر کے اگلے حصے سے مسا شروع کیا اور گدی تک لے گئے، پھر انہیں واپس لے آئے. یعنی آپ جو ہیں کیسے کہ یہاں سے آپ نے یوں شروع کیا، تو یہ آپ دیکھیں ایسے کر کے یہاں تک آپ جب گئے، تو پھر اس کے بعد جو ہے یہ جو انگلی ہے اس کو آپ نے اندر پھیرا، یہ جو انگوٹھا یہ کہیں نہیں لگا، اس کو آپ نے یہاں پھیرا، پوچھ سب آپ کی کہیں نہیں ہے، تو اس کو پھر آپ واپس لے آتے. تو بہرحال مسا کرنے کا طریقہ کہ دونوں ہاتھ کے ساتھ سر کے اگلے حصے سے شروع کریں اور پھر گدی تک لے گئے، پھر انہیں واپس لے آئے. پھر وضو کے بعد ہمیں کچھ دعائیں بھی ملتی ہیں، جن میں سے کیا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. تو یہ دعا بھی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اچھی طرح وضو کرتا ہے اور اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ پر دعا پڑتا ہے، اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس سے چاہے گا وہ داخل ہوگا. تو اچھا، وضو میں کون سی باتیں ہیں جو نہیں کرنی چاہیے؟ کہ پلیت جگہ، ناپاک جگہ بیٹھ کر وضو کرنا، کیونکہ پھر وہ چھینٹے پڑیں گے، پاکی کی بجائے کیا ہوگا، الٹی نجاست ملے گی. تین بار سے زیادہ دھونا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تین تین بار وضو کرے، اور مطلب یہ تو ٹھیک ہے کہ تین بار آپ نے وضو کیا، لیکن جو زیادہ کرے اس نے برا کیا اور ظلم کیا. پانی ضائع کرنا، یعنی زیادہ پانی کا استعمال کرنا کہ گرتا چلا جا رہا ہے. تو یہ ہے تو وضو کے فرائض اور اس کی سنتیں، اور اس میں جو اہم باتیں ہیں وہ سامنے آئیں، اس کے ساتھ اہمیت بھی اور فضیلت بھی. تو یہ ہے وضو کا طریقہ، اور وضو کے فرائض ہمیں کہاں سے پتہ چل رہے ہیں؟ قرآن سے. پھر کیا فرمایا؟ وَإِن كُنْتُمْ جُنُوبًا فَطَّهَّرُوا، اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو نہا دھو کر پاک ہو جاؤ. جنابت سے مراد کیا ہے؟ ناپاکی. آپ پڑھی چکی ہیں نا, جنابت کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ جیم نون با. تو یعنی گویا کہ اجنبیت بھی اسی سے ہے, اجنبی ہونا, دور ہونا, طہارت سے دور, طہارت سے اجنبی. تو یہ جو جنابت ہے, خواہ یہ مباشرت کی وجہ سے ہو یا خواب میں مادہ منویہ خارج ہونے کی وجہ سے ہو, دونوں صورتوں میں غسل جو ہے وہ فرض ہے. اور اس حالت میں غسل کے بغیر نماز پڑھنا یا قرآن کو ہاتھ لگانا جو ہے وہ جائز نہیں ہے, جب انسان جو ہے وہ جنابت کی حالت میں ہو, یعنی جب وہ ناپاک ہو. تو اس حالت میں قرآن پڑھنا, نماز پڑھنا, مساجد میں داخل ہونا, نماز میں فرائض ہوں یا نوافل, ہے نا, تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں جو ہے وہ آتی ہیں. سب طہارو, یہاں تک کہ پھر تم پاک ہو جاؤ, یعنی تمہیں طہارت مل جائے, تو پاکی کے بعد جو ہے آپ یہ کام کر سکتے ہیں. پھر کیا فرمایا, وَإِن كُنْتُمْ مَرْضَىٰ, اگر ہو تم مریض یعنی بیمار ہو, او عَلَىٰ سَفَرٍ, یا تم سفر پر ہو, او جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ, یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آیا ہے, او لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ, یا انہوں نے عورتوں کو ہاتھ لگایا ہے, فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً, اور اس کو پانی نہ ملے. یہ چار یہاں پہ باتیں بتائی گئیں کہ بیمار ہیں. اب بیماری میں بھی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بیماری میں پانی تو ہوتا ہے لیکن پانی کا استعمال بیماری کو بڑھا سکتا ہے, ہے نا, تو رعایت ہے, یا پھر تم پانی کا استعمال نہ کرو. سفر میں ہیں تو بعض اوقات پانی ملتا ہی نہیں, ہوتا ہے تو تھوڑا ہوتا ہے, تو پھر یہ حالت. تیسری کیا ہے کہ تم جو ہے رفع حاجت کر کے آئے ہو. اور چوتھی بات کیا ہے کہ عورتوں کے ساتھ تعلق قائم کیا ہے. اور بات کیا ہے کہ اب پانی مل ہی نہیں رہا, فلم تجدوا ماء, پھر پانی نہیں مل رہا, فتیمموا, تو بس تیمم کر لو. کس سے کر لو تیمم؟ سیدن طیبن, پاک مٹی سے. تو پاک مٹی سے جو ہے وہ کام لے لو. تو تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ نمبر ون, پہلی بات تو یہ ہے کہ فتیمموا, ارادہ کر لو, یعنی تمہاری نیت ہونی چاہیے. دوسری بات جو ہے جو ہمیں پتہ چلتی ہے, یعنی پہلا فرض کیا ہے؟ فتیمم. ہاں, اور اس میں وہی بات کہ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوا. نیتوں کا دار و مدار, عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے, اور انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو وہ نیت کرے. تو تیمم کرتے وقت دل میں یہ ارادہ کرنا ضروری ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ نماز کی ادائیگی کرنا چاہتا ہے یا جو کچھ بھی وہ کرنا چاہتا ہے, ٹھیک ہے. دوسری بات ہمیں کیا پتہ چلتی ہے؟ سیدن طیبن, مٹی پاک ہونی چاہیے. کیوں؟ فتیمموا سیدن طیبا. اور آپ نے یہ پیچھے سورۃ نساء میں بھی پڑھا ہے, آیت 43 میں. پھر جو ہے کیا ہے تیسری بات؟ فامسحوا بوجوہکم, کہ اب کیا کرنا ہے کہ تم مسا کرو اپنے چہروں کا, وَأَيْدِيكُمْ, اور اپنے ہاتھوں کا, یعنی اب اپنے ہاتھوں اور چہروں پر جو ہے وہ مسا کرو, یعنی ان کو پھیر لو. مِنْهُ, مِنْهُ جو ہے اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اس مٹی سے, یعنی ایک بار دونوں ہاتھوں کو مٹی پر مارنا چاہیے. تو یہ بھی ایک اس کی جو ہے وہ ضروری ہے کہ مٹی کو مار کر, ہاتھ اس پر مٹی پر مار کر جو ہے آپ وضو کریں, کہ اپنے کیا کریں؟ تیمم کریں. تو تیمم کے فرائض میں ہمیں کیا پتا چلے؟ نمبر ون نیت, نمبر دو مٹی کا پاک ہونا, نمبر تین ایک بار دونوں ہاتھوں کو مٹی پر مارنا, نمبر چار چہرے اور دونوں ہتھیلیوں کا مسا کرنا. یہ اس کے فرائض ہیں. اور تیمم کی سنتوں میں کیا آتا ہے کہ بسم اللہ سے شروع کیا جائے, دوسری بار مٹی پر ہاتھ مارنا, یعنی ایک بار تو کرنا فرض ہے, دوسری بار اگر آپ کرتے ہیں تو مسنون ہے. تیسرا کیا؟ ہتھیلیوں کے ساتھ کوہنی تک کا مسا کرنا, ہتھیلیوں کا مسا بھی کافی ہے. اور اگر آپ احتیاطاً کلائی کا مسا کر لیں تو یہ بھی آپ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. کہ یہ جو ہے نا کہ آیت تیمم میں یہ ایدیکم جو ہے نا, اس میں اختلاف ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ مسا سے مراد یہاں تک ہے کلائی, یعنی ایدیکم سے مراد اتنے, بعض کہتے ہیں ہاتھ یہاں سے لے کر یہاں تک ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں کوہنیوں تک کا ہاتھ داخل ہے تو وہاں تک مسا کرو, یعنی فَمْسَهُ بِوَجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ. سمجھ آگے بات کی؟ تو اس تک جو ہے وہ کرنا ضروری ہے. تیمم کیسے ٹوٹ جاتا ہے؟ جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ان سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے. اور اس میں ایک چیز اور ہے کہ جیسے پانی نہیں مل رہا تھا تو آپ نے تیمم کیا, تو جو ہی پانی آپ کو مل جائے گا تو بھی تیمم ختم ہو جائے گا, کیونکہ اس کے نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو اجازت تھی. جب وہ مل گیا تو پھر وہ مسئلہ بھی آپ کا ختم ہو گیا. تو یہ ہے کہ ناپاکی کی حالت میں پانی نہ ملنے کی صورت میں آپ کیا کریں گے؟ تیمم کریں گے. پھر کیا فرمایا؟ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم ولیتم نعمتہ. کہ اللہ نہیں ارادہ کرتا کس چیز کا کہ تم پر زندگی کو تنگ کر دے, حرج. جیسے جھاڑی میں سے گزرنا مشکل ہے نا, اور اب تم ناپاک ہو, بیمار ہو, بڑی تکلیف ہے, مشکل ہے کہ وضو کرنا, یا کوئی زخم ہے کسی بھی لحاظ سے, سفر پہ ہو, پانی مل ہی نہیں رہا. تو اگر رفع حاجت کی ہے, میاں بیوی کا تعلق قائم ہوا ہے اور پانی میسر نہیں ہارا, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں جو ہے زندگی کو تم پہ تنگ نہیں کرنا چاہتا. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ یہ تھی تو بڑی آزمائش کہ تمہیں یہ کہا جاتا کہ پھر بھی تم پانی سے وضو کرو, لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے خود ہی پابندی لگائی اور پھر بندوں کے لیے اس میں آسانی بھی پیدا کر دی کہ بیماری اور سفر کی حالت میں میں تمہیں تیمم کی اجازت دیتا ہوں. اور تیمم کی اجازت اللہ تعالیٰ نے کیوں دی؟ نماز جو ہے نا دراصل باطن کی پاکیزگی ہے. وضو آپ کا نہیں ہے, کسی کو تو نہیں پتا, آپ کے دل کو پتا ہے نا اور اللہ کو پتا ہے. اور اسی طرح آپ نماز میں کوئی تلاوت کرنے کے بجائے, دعائیں پڑھنے کے بجائے گانا شروع کر دے, کوئی گیت گاتا جائے, کھانا گاتا جائے, تو کسی کو تو نہیں پتا نا, یہ بھی اللہ اور بندے کا معاملہ ہے نا. تو ظاہر اور باطن میں بڑا گہرا رشتہ ہے. تو اسلام جو ہے وہ کیا کہتا ہے کہ بات نماز کی ہو یا بات وضو کی ہو, تو یہ دونوں چیزیں, یہ تھی تو پابندیاں انسان پر, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں آسانی پیدا کر دی. کہ اللہ تعالیٰ نے تم کیسے آسانی پیدا کر دی؟ کہ تمہارے لیے یہ رعایت رکھ دی کہ اگر تم جو ہے پانی نہ ہونے کی وجہ سے, یا پانی ہوگا لیکن تکلیف تمہیں ہے, کوئی بیماری ہے, تو پھر تمہیں یہ سہولت دے دی کہ تم اس کے بجائے جو ہے وہ کیا کرو, تیمم کر لو. تو یہ ہے کتنی خوبصورت بات کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, کہ اللہ کسی بھی نفس پر اس کی وسعت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا, ہے نا. تو یہ ہے بات کہ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج, اللہ تم پر زندگی کو تنگ تو نہیں کرنا چاہتا, پھر وہ چاہتا کیا ہے؟ ولکن یرید, لیکن وہ یہ چاہتا ہے, لیطہرکم ولیتم نعمتہ علیکم لعلکم تشکرون, مگر وہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دے, شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ. تو یہاں پر دو باتوں کا خاص طور پر ذکر ہوا ہے, ایک تو یہ ہے کہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے. تو کیا ہے, یعنی وضو یا تیمم جو ہے یہ اندر انسان کے باطن کی پاکیزگی ہے, اندر کی پاکیزگی ہے. تو نماز کے لیے وضو کا حکم, اور ناپاکی کی حالت میں غسل, تو یہ سب کیا ہے, یہ باطن کی طہارت ہی تو ہے نا جو نماز کا اصل مقصود ہے. نماز بھی تو پاکی سکھاتی ہے, اور یہ بھی وضو تیمم بھی انسان کو پاکی سکھاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ اہتمام کے ساتھ جو ہے وہ تم طہارت حاصل کرو اور پاکی حاصل کرو. دوسری بات کیا کہ ولیتم نعمتہ علیکم, کہ وہ اپنی نعمت تم پر مکمل کر دے. نعمت مکمل کرنا سے مراد کیا ہے؟ کہ نعمت تب مکمل ہوتی ہے کہ جب انسان پر نفس اور جسم دونوں کی طہارت کی اس کو جو ہے وہ رہنمائی مل جائے. تو پہلے تو کھانے پینے کی تھی نا کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے, تو اب اللہ تعالیٰ نے پاکیزگی نفس کی بھی طہارت سکھا دی کہ تمہیں ویسے پاکی کیسے ملے گی. تو نعمت کی تکمیل کیا ہے کہ وضو اور تیمم کے احکامات, کیونکہ یہودیوں کے ہاں طہارت کے معاملے میں بڑی سختیاں اور قید تھی. ان کی شریعت میں احکام تو تھے پر تھے سخت, تیمم کا وہاں کوئی تصور بھی نہیں تھا. اور اگر کوئی شخص جو ہے اس کو حدث یا جنابت لاحق ہو جاتی, کتنی ہی معذوری اور مجبوری کیوں نہ ہو, تو کیا تھا کہ وہ تیمم جو ہے اس پر اکتفا نہیں کر سکتے تھے. تو جب قرآن میں تیمم کی آیتیں نازل ہوئی تو انہوں نے نہ صرف مذاق اڑایا بلکہ کہنے لگے کہ ان مسلمانوں سے زیادہ تو ہدایت یافتہ مکہ کے مشرک ہیں. یعنی الٹی اس طرح کی باتیں کرنے لگے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیتیں نازل کر دی کہ جو کچھ بھی احکامات تم پہ یہ میں نے سہولت کے نازل کیے ہیں یہ تمہاری پاکیزگی اور طہارت بھی ہے, نعمت کی تکمیل بھی ہے, اور یہ اس لیے ہے لعلکم تشکرون, شاید کہ تم جو ہے وہ شکر ادا کرو. تو سورۃ نساء کے کوئز کے بعد آپ سورۃ مائدہ پہ اب آ گئیں. اب آپ نے جو ہے نا جو بھی خاص الفاظ ہیں نا اس طرح کے ان کی ڈیفینیشن یاد کرنی ہے. تقوی, شکر, ابھی کیا گزرا, شکر. تو شکر جو ہے آپ بہت پہلے پڑھ چکی ہیں کہ شکر عینن, کہ چشمہ ابل پڑا. شکر عینن کہ چشمہ جو ہے وہ ابل پڑا. اور اسی طرح سے ہوا اشکرو من بروک, کہ وہ جو ہے وہ بروک گھائے سے بروک گھاس سے بھی زیادہ جو ہے وہ شکر گزار ہے. تو بروک گھاس کون سی ہوتی ہے جو تھوڑی سی بارش کے قطرے ملنے پر بھی بہت زیادہ پھلتی پھولتی ہے. تو اسی طرح ایسی گائے جو تھوڑا سا کھانا ملنے پر زیادہ دودھ دے تو اس کے لیے بھی یہ استعمال ہوتا ہے کہ وہ گائے جو ہے وہ بڑی شکر گزار ہے. تو شکر گزاری کے معنی کیا ہیں کہ اپنی زبان سے اور اپنے دل سے اور اپنے جسم کے اعضاء سے اللہ کی نعمتیں جو ہیں ان کا اقرار کرنا, ان کا اعتراف کرنا, اور پھر ان کو اللہ کی بندگی اور اطاعت میں جو ہے ان کو استعمال کرنا ہے نا. کہ جیسے چشمہ امڑ آیا, ابل پڑا, شکر عینن, تو معنی کیا ہے کہ جس طرح ایک دم چشمہ خود ہی نکلتا ہے, کوئی اس میں چشمے خود ہی پھوٹتے ہیں. چشموں کے لیے پھوٹنے کا لفظ ہوتا ہے کہ پانی ان کے اندر ہوتا ہے نا, رہ نہیں سکتے, باہر آ جاتے ہیں. اسی طرح انسان کے اندر جب شکر کے جذبات ہوتے ہیں نا تو وہ بے چین اور بے قرار ہوتا ہے کہ اپنے شکر کے جذبات کا جو ہے نا وہ اظہار کرے. کبھی نماز پڑھ کے, کبھی سجدے میں سر رکھ کے, کبھی دعائیں مانگ کر, کبھی رو کر, کبھی زکوٰۃ خیرات کر کے, کبھی کسی سے حسن سلوک کر کے, کبھی اللہ کی بندگی کر کے. تو یہ ہے شکر گزاری, کہ زندگی جو ہے وہ اللہ کی بندگی میں ڈھال دی جائے. جو ملے حیات خضر مجھے اور اسے میں صرف ثنا کروں, تیرا شکر پھر بھی ادا نہ ہو, تیرا شکر کیسے ادا کروں. تو دیا کرے میں لیا کروں, تو کہا کرے میں سنا کروں, کبھی پھول بن کے مہک اٹھوں, کبھی شمع بن کے جلا کروں, ہے نا. تو یہ سارے شکرانے کے مختلف جو ہیں وہ طریقے ہیں. اچھا, اس کے بعد جو ہے ہمیں اگلی آیت جو ہے وہ خاص آیت ہے, وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. یاد کرو, یعنی کس کو یاد کرو, اللہ کی اس نعمت کو جو اس نے تم پر کی. تو اللہ تعالیٰ نے کیا نعمت کی ہے نا, تو اصل میں یہاں پہ نعمت سے مراد امامت کی نعمت ہے. دنیا میں انسان کو ہدایت کی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہدایت اور رہنمائی کے منصب پر فائز کیا. اور وہ منصب کیا ہے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. تو اس نعمت کو لوگوں یاد کرو جو تم پر کی, کہ تمہیں بنی اسرائیل کو معزول کیا گیا اور تمہیں جو ہے وہ امام اور سربراہ بنا دیا گیا. وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ, اور اس پختہ عہد و ایمان کو نہ بھولو جو اس نے تم سے جو ہے وہ لیا ہے. تو یہاں پہ وہ عہد کیا عہد ہے, اس سے مراد جو ہے کہتے ہیں کہ وہ عہد ہے, ایک تو یہ کہ الستو بربکم والا ہے نا بندگی کا عہد, اور دوسرا جو ہے اس سے مراد یہ ہے کہ مختلف زمانے میں اللہ تعالی نے مختلف لوگوں سے جو عہد لیے ہیں وہ بھی اس سے مراد ہیں, پختہ عہد سے مراد. جیسے اب آپ دیکھیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی ایک عہد لیا گیا ہے نا کہ بندگی کریں گے, اطاعت کریں گے, وہ بھی اس میں شامل ہے. پھر اسی طرح سے پختہ عہد سے مراد بعض لوگ کہتے ہیں کہ عقبہ کی رات جو صحابہ نے رسول اللہ سے کیا تھا کہ ہم ہر حال میں آپ کی جو ہے وہ بندگی کریں گے بیت عقبہ کے موقع پر. اور آپ کو بیت عقبہ کا جو ہے وہ یہ بات پتہ ہی ہے کہ ایک بیعت ہوئی تھی جو سن 12 نبوت کے موسم حج میں پہلی بیت عقبہ جس میں 12 لوگ آئے تھے، 10 خزرج سے اور 2 اوس سے۔ خزرج کے 10 آدمیوں میں سے جابر بن عبداللہ کو چھوڑ کر باقی 5 تو وہی تھے جو پچھلے سال بھی آ چکے تھے، اور نئے 5 تھے، تو یہ 12 لوگ تھے جو آئے تھے۔ اور پھر جب ان سے بیعت ہوئی تو بیعت میں کیا تھا کہ اس بات پر وعدہ ہوا تھا کہ اسلام جب سکھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آپ نے کہا آؤ مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرو گے، چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے، اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان سے گھڑ کر کوئی بہتان نہیں لاؤ گے، اور کسی بھلی بات سے میری نافرمانی نہیں کرو گے۔ اب جس شخص نے یہ ساری باتیں پوری کی تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، اور جو شخص ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کر بیٹھا پھر اس دنیا ہی میں اسے اس کی سزا دے دی گئی، تو یہ اس کے لیے کفارہ ہے۔ اور جو شخص ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کر بیٹھا پھر اللہ نے اس پر پردہ ڈال دیا تو اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، چاہے تو سزا دے اور چاہے تو معاف کر دے۔ اس پر ان لوگوں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر لی، اور پھر ان کے کہنے پر آپ نے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو جو ہے اسلام کا علمبردار بنا کر کہاں بھیجا؟ مدینہ بھیجا۔ یہ لوگ کہاں سے آئے تھے؟ مدینہ سے آئے تھے، اور پھر انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں ہمارے ساتھ آپ کسی کو بھیجیں، تو ان کو بھیجا گیا تھا۔ اور یہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کہاں جا کر رکے تھے؟ حضرت اسد بن زرارہ کے پاس۔ اور ایک روز یہ دونوں باغ میں تھے کہ ان کے سردار سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے اپنے چچیرے بھائی اسید بن حزیر سے کہا، اسید بن حزیر، ہاں دعاد یارا، ذرا جاؤ ان دونوں کو جو ہمارے کمزوروں کو بیوقوف بنانے کے لیے آئے ہیں ڈانٹ کراؤ۔ تو بھیجا کس نے تھا ان کو ڈانٹنے کے لیے؟ سعد بن معاذ نے، تب وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اور بھیجا کس کو تھا؟ اسید بن حزیر کو۔ اور بھیجا کس کے پاس تھا؟ اسد بن زرارہ اور مصعب بن عمیر کے پاس، کیونکہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اسد بن زرارہ کے پاس جو تھے وہ ٹھہرے ہوئے تھے۔ اچھا، اب کیا ہوا کہ جب یہ گئے کہا کہ ڈانٹ کر آؤ، تو اسید نے اپنا نیزہ لیا اور ان دونوں کے پاس آئے، تو انہوں نے جب دیکھا تو حضرت مصعب سے کہا کہ یہ اپنی قوم کا سردار اب تمہارے پاس آ رہا ہے۔ حضرت اسد جو تھے نا، انہوں نے کہا حضرت مصعب بن عمیر کو کہ یہ قوم کا سردار آپ کے پاس آ رہا ہے، تو اس کے بارے میں اللہ سے سچائی اختیار کرو۔ اسید آئے اور ان کے پاس کھڑے ہو کر بولے، تم دونوں یہاں کیوں آئے ہو؟ ہمارے کمزوروں کو بیوقوف بناتے ہو، اگر تمہیں اپنی جان پیاری ہے تو تم الگ ہی رہو۔ حضرت مصعب نے کہا رضی اللہ عنہ، کیوں نہ آپ بیٹھیں اور سنیں، اگر ہماری بات پسند آئے تو مان لیں، ناگوار ہو تو جو بات بھی آپ کو ناپسند ہو ہم اس سے رک جائیں گے۔ انہوں نے کہا آپ نے انصاف کی بات کی۔ پھر وہ اپنا حربہ گاڑ کر بیٹھ گئے۔ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ نے اسلام کی بات کی اور قرآن کی تلاوت فرمائی۔ حضرت اسید رضی اللہ عنہ نے دین اسلام کو پسند کیا اور اسے قبول کر لیا اور حق کی شہادت دی۔ اور یہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کون تھے؟ جو امیر خاندان سے تعلق رکھتے تھے، جو ایک لباس پہن لیتے تھے دوبارہ نہیں پہنتے تھے، جن غزوہ احد میں جن کی میت لاش کو دیکھ کر آپ نے کہا تھا خدا کی قسم مکہ میں تم سے زیادہ خوبصورت نوجوان کوئی اور نہیں ملا، دیکھا تھا میں نے، اور کفن میسر نہیں تھا۔ تو آپ دیکھ لیں کہ کتنی بڑی سعادتیں جو ہیں وہ ان کو میسر جو ہیں وہ آئی ہیں، لیکن سب سے پہلے جو، اور کہتے ہیں کہ پھر اسلام کے راستے میں تکلیفیں برداشت کرتے کرتے ان کی رنگت بدل چکی تھی، کپڑا پہننے کو نہیں ملتا تھا، گھر والے چٹائی میں بند کر کے ان کو جو تھے وہ دھوئیں کی دھونی دیتے تھے، لیکن اس کے باوجود جو ہے انہوں نے دین اسلام کے لیے جو ہے وہ سربلندی کی کوشش کی، یہاں تک کہ پھر اپنی جان کو بھی قربان کر دیا غزوہ احد میں نا۔ تو بہرحال ان کی کوششوں سے، اچھا یہ پہلی بیعت تھی، تو حضرت مصعب جو تھے یعنی ان کی دعوت سے پھر حضرت سعد بن معاذ نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا، ہے نا؟ اور کہتے ہیں کہ یعنی جب انہوں نے جو ہے وہ حضرت سعد ان کے جب پاس آئے تو انہوں نے دعوت دی، تو دعوت کیوں دی تھی؟ یعنی کیوں ان کے پاس آئے حضرت سعد بن معاذ؟ انہوں نے تو خود حضرت اسید کو بھیجا تھا جا کے ذرا ان کو ٹھیک کر کے آؤ کہ یہ کیوں نیا سبق پڑھانے کو یہاں پہ آ گئے۔ تو جب حضرت اسید اسلام قبول کر کے، انہوں نے جا کر ایک بات ایسے ہی کہی، ان کو جا کر کہنے لگے کہ تمہارے جو ہے نا بنو حارثہ کے لوگ اسد بن زرارہ کو اب قتل کرنے لگے ہیں، وہ تمہاری خالہ کا بیٹا ہے نا، اس کو وہ لوگ قتل کرنا چاہتے ہیں، تو اور یہ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کا عہد توڑ دیں۔ تو اس پر حضرت سعد بن معاذ کو غصہ آیا، وہ ان کے پاس گئے۔ جب وہاں پہ گئے تو پھر گفتگو ہوئی مختلف طریقے سے، جہاں تک کہ انہوں نے اسلام جو ہے وہ قبول کر لیا۔ اور کہتے ہیں کہ شام تک، شام جب ہوئی نا کوئی مرد عورت ایسا نہ تھا جو مسلمان نہ ہو گیا ہو. حضرت سعد رضی اللہ نے کہا اچھا تو تمہارے مردوں اور عورتوں سے میری بات چیت حرام ہے جب تک کہ تم لوگ اللہ کے رسول پر ایمان نہ لے آؤ. کیونکہ بہت سمجھدار یہ وہی تھے جن کے بارے میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جب آپ وفات پائی تھی آپ نے تو آپ نے کہا تھا کہ رحمان کا عرش جو ہے وہ ہل گیا ہے. یہ وہی تھے جن کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ سعد بن معاذ کو تو جنت میں جو رومال ملے ہیں. میں آپ کو کہانیاں سنا چکی ہوں پہلے, آپ کو یاد ہونی چاہیے. اچھا اب دوسری بیعت عقبہ, یعنی یہ میثاق سے مراد کیا ہے. اس میں کیا ہوا تھا کہ اس میں جو ہے 73 لوگ آئے تھے, 62 یعنی 73 آئے, 62 خزرج کے اور 11 اوس کے, اور دو عورتیں بھی آئی تھیں, یعنی عورتیں بھی پیچھے کبھی نہیں رہی. ان میں ایک نصیبہ تھی, دوسری اسما تھی, اور انہوں نے بھی آ کر جو ہے وہ بیعت کی تھی. ان کی بیعت کے کیا تھا, اہل یثرب نے کہا ہم کس چیز پر بیعت کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چستی اور سستی ہر حال میں بات سنو گے اور مانو گے, تنگی اور خوشحالی ہر حال میں مال خرچ کرو گے, بھلائی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے, اللہ کے راستے میں اٹھ کھڑے ہوگے اور اس کے بارے میں کسی ملامت گر کی ملامت تمہیں نہ روکے گی, اور جب میں تمہارے پاس آ جاؤں تو میری مدد کرو گے, اور جس چیز سے اپنی جان اور اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے رہو اس سے میری حفاظت کرو گے تو تمہارے لیے جنت ہے. اور اسی طرح حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے کہ ہم نے اس بات پر بھی بیعت کی کہ حکومت کے بارے میں اہل حکومت سے نزاع نہیں کریں گے. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تھے اور اس پر ہو رہا تھا کہ امیر المومنین کون ہوں تو ان کو یہ یاد دلایا گیا تھا, اہل مدینہ تم نے تو یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم اس معاملے میں کبھی جو ہے وہ جھگڑا نہیں کریں گے. تو بہرحال یہ ساری جو بیعتیں ہیں وہ اس میں شامل ہیں, وہ صلح حدیبیہ کی ہو اور الستو بربکم ہو, یا یہ کہ عقبہ اولی ہو یا عقبہ ثانیہ ہو. اور مراد اصل میں اس میں کیا ہے کہ پختہ وہ وعدہ جو کہ بندگی کا وعدہ ہے نا. تو اس وقت ساری جب بیعت ہوئی تھی تو کیا کہا تھا تم لوگوں نے, اذ قل تم سمعنا و اطعنا, تم نے تو یہ کہا تھا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. تو اب کیا کرنا چاہیے کہ جب اللہ کے احکامات آ رہے ہیں حلال حرام کے اور زندگی کی تفصیلات کے تو کیا کرو, اب سمعنا و اطعنا کہو, واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرتے رہو, ان اللہ علیم بذات الصدور, بے شک اللہ جو ہے وہ دلوں کے راز تک جو ہے وہ ان سے واقف ہے, ان کو جانتا ہے. تو یہاں پر جو ہے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ تم نے پیغمبر کے سامنے سمینا و اطانا کہہ کے میثاق کی جب ذمہ داری اٹھائی تھی تو اب دنیا اور آخرت کی کامیابی اور کامرانی تبھی مل سکتی ہے کہ اس میثاق کو پورا کرو. اب توڑ نہیں سکتے, اگر توڑو گے تو اس کی سزا بہت سخت ہے, اگر توڑو گے تو یاد رکھنا واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرنا, یہ بات یاد رکھنا کہ بے شک اللہ جو ہے وہ دلوں کے راز تک سے جو ہے وہ واقف ہے. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ جب یہ بیعت ہوئی تھی تو صحابہ جو تھے انہوں نے بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ جو تھی وہ بیعت کی تھی, اور یہاں تک کہتے ہیں کہ یہ الفاظ بھی آئے تھے کہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیعت لے رہے تھے تو آپ کے چچا بھی آپ کے ساتھ تھے, اور آپ کو یہ فکر تھی کہ مطلب پتہ نہیں یہ لوگ میرے بھتیجے کو لے جائیں تو پھر کیا معاملہ کریں. تو پھر کیا تھا کہ نہیں ہم انہوں نے کیا کہا تھا مدینہ کے مسلمانوں نے کہ ہم رسول اللہ کا ساتھ دیں گے.